أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. کیسی کتاب کی؟ جو المبین ہے، روشن ہے، واضح ہے. مبین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو واضح ہو، وضاحت کرنے والی ہو. تو یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو ہر چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا اس کو آرام سے سمجھ سکتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. مبہم باتوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کو. ہم نے کیوں آیا؟ یہ پوچھ سکتا ہے کوئی غیر مسلم کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو یہاں پہ ہم کی کیوں بات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری اردو زبان میں بھی کئی جگہ پہ میں کے بجائے لوگ ہم یوز کرتے ہیں، کہ ہم گئے تھے، ہم آئے تھے. کیوں؟ وہ تعظیم کے لیے ہو جاتا ہے، عزت کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پلورل ذات بات ہو رہی ہے، جمع کی بات اس لیے نہیں کی جا رہی، بلکہ تعظیمن کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انا بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن عربیًا، ایک قرآن عربی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن کا نام دیکھیں، اب یہاں پہ اس کتاب کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. دیکھ رہے نا، یہ لفظ یہاں پہ آیا اور یہ کس سے نکلا ہے؟ قاف را حمزہ سے. قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، قرآن جو ہوتا ہے نا، جمع کرنے کو کہتے ہیں. اور جمع اس نے کس کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، حروف کو، الفاظ کو، آیتوں کو جمع کیا ہوا نا، احکامات کو جمع کیا ہوا ہے. پھر اس طرح پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں جو سیدھا سیدھا باتیں تھیں ان کو بھی اس نے جمع کیا ہوا ہے اپنے اندر. تو اس لحاظ سے یہ جمع کرنے والی کتاب ہے. دوسری، اسی سے قرات بھی ہوتا ہے، قرآ، اسی سے قرات ہے. قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور کوئی بھی قرت نہ کہا کرے. آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک آپ نے 12 پارے پڑھ لیے. اگر آپ ابھی بھی قرت کہتے ہیں نا تو صحیح نہیں ہے، غلط ہوتا ہے. قرات، ٹھیک ہے، قرت نہیں ہوتا. قرت کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، اونٹ کی خارش کو کہتے ہیں قرت. تو قرآت میں اور تلاوت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تلاوت کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا. تو تلاوت میں آپ جب آپ کو کہتے ہیں نا تلاوت کریں، تو یعنی آپ ساتھ ساتھ معنی کو فالو کر رہے ہیں. اور قرآت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف پڑھنا ہوتا ہے، چاہے آپ معنی کو فالو کریں یا نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، تلاوت میں اور قرآت میں. تو اب آئندہ سے سب لوگ قرآت بولیں. ٹھیک ہے، فرق تو پتا ہونا چاہیے نا کہ علم والے اور بے علم میں فرق ہوتا ہے نا. تو اگر آپ بھی بے علموں کی طرح ہی بول رہے تو پھر فائدہ نہیں، ابھی تک پھر آپ نے کچھ سیکھا تو نہیں نا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ قرات کیا ہوتی ہے اور قرات میں کیا فرق ہے. قرا پڑھنے کو کہتے ہیں. اچھا، اب قرآن جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مطلب ہے پڑھنا، جیسے ہوتا ہے کھانا، پینا، سونا. تو یہ مصدر ہے. اگر نہیں بھی آپ کو سمجھ آتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کا نام ہے پڑھنا. کیوں کسی کا نام بول اس کام کا نام کیوں پڑ جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا نام ہو کھانا، اس کا نام ہی کھانا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا نام ہی کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھاتی بہت ہے. جب کسی کا نام ہو سونا، نہ پڑ گیا کیونکہ وہ سوتی بہت ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو کئی کام جو بہت زیادہ کیا جائے تو پھر کبھی کبھی اسی نام سے اس کو پکارا جانے لگتا ہے، اس کام کے نام سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے، لیکن اس کا مطلب ہے، اس کے نام کا مطلب ہے پڑھنا. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے, بار بار پڑھی جانے والی, اس لیے اس کا نام ہی پڑھنا ہے. اس میں بہت ایکسٹریم مانا ہے نا, مبالغہ ہے اس کے اندر, پڑھنا, اس کا کتاب کا مطلب ہی پڑھنا ہے. یعنی یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جائے گی, بار بار پڑھی جائے گی, تب بھی اس کی جو یہ ہے نا انسان کے اندر جو اس کی پیاس ہے وہ بجھے گی نہیں بار بار پڑھنے سے بھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے تو اس کے بعد بھی دل جاتا دوبارہ کتنی دفعہ پڑھ لیں پڑھا لیں مگر وہ دل نہیں بھرتا. ورنہ آپ کسی اور کتاب کو پڑھیں, ایک دفعہ دو دفعہ پڑھیں گے تین دفعہ پڑھیں گے کتنی دفعہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں گے, آپ کہتے ہیں کہ بس اب تو بور ہو گئی. لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اتنا اس کے اندر گہرا میننگ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو نئے سے نئے اینگل سے بات سمجھ آتی ہے. تو یہ کتاب وہ ہے جس کا نام ہی قرآن ہے, بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ, عربیہ اور عربی زبان میں ہے. ادا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو وعدے کرنا. ایک تو ویسے ہی یعنی اگر آپ ویسے اس کے مطلب سے دیکھیں تو یہ وہ کتاب ہے جو عربی میں ہے, یعنی ہر بات کو واضح کر دینے والی ہے. اور ویسے بھی چونکہ یہ سب سے فرسٹ اس کے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ عرب لوگ تھے نا, جن پہ یہ آئی, جو اس کے فرسٹ لسنر تھے وہ عرب لوگ تھے, اس لیے اس کو عربی کے اندر نازل کیا گیا. لیکن آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں تو جتنی بھی لینگویجز ہیں, کسی لینگویج میں, اب اردو میں بھی ترجمہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, انگلش میں بھی, اب تو بہت ساری زبانوں میں ہو گیا, لیکن ترجمے میں وہ بات نہیں آتی. ترجمہ وہ معنی فلفل ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ایک ورڈ کے کئی کئی معنی ہیں, کئی کئی روٹس ہیں. اب ایک روٹ سے دیکھیں تو اس کا روٹ سے دیکھیں تو دوسرا معنی بنتا ہے. یعنی ہر ہر اینگل سے آپ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عربی میں نازل ہوئی, عربی زبان میں اس قدر فصاحت ہے, اتنی یہ یعنی کھلی لینگویج ہے کہ اس کے اندر اتنے سارے معنی نکلتے ہیں جو ایک ورڈ کے کسی بھی اور زبان میں اس طرح کے معنی نہیں نکلتے. کیونکہ ہم اہل عرب نہیں ہیں نا, ہماری زبان عربی نہیں ہے, اس لیے ہم صحیح انجوائے نہیں کر پاتے اس کو اس طرح سے. ادر وائز اسی لیے آپ کو یہ تو چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ معنی پڑھیں گے تو نہ تو آپ کے دل پہ اس طرح سے اثر کرے گا, نہ بات اس طرح سے اتنی گہرائی میں سمجھ آئے گی جتنی آپ عربی میں ہی اس کو سمجھے تو آئے. تو جو قرآن ہے نا وہ اصل میں صرف عربی زبان والا ہی قرآن, جو عربک میں یہ لکھا ہوا نا قرآن ہے, ترجمے کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف ترجمہ لکھا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہے, تو قرآن نہیں ہے وہ ترجمہ ہے. قرآن میں اور ترجمے میں فرق ہے, ترجمہ کبھی بھی قرآن نہیں کہلایا جا سکتا کہ وہ ایک انسان کے لیے لکھا ہوا ہے. اور یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالی کا کلام ہے, اور تمام علوم جتنی بھی کتابیں ہیں, چاہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں, چاہے وہ پچھلی جو الہامی کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں, ان سب میں بھی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور یہ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں. تو ہے اس کو کہا جاتا ہے اشرف اللغات, تمام جو زبانیں ہیں ان میں سب سے بہترین زبان اس میں نازل ہوا, وہ زبان جو آج تک زندہ ہے. کئی زبانیں آئیں دنیا میں, آئی ختم ہو گئی, آج ان کا بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا, کیونکہ قرآن اس زبان میں ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر پر اس قرآن کو نازل فرمایا وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار. یہ کتاب بھی سب کتابوں سے زیادہ افضل, جس زبان میں یہ اتری وہ بھی اشرف اللغات, جس پیغمبر پہ اتری وہ بھی پیغمبروں کے سردار, سارے پیغمبروں سے زیادہ افضل. بے شک باقی بھی پیغمبر اللہ ہی کے پیغمبر ہیں, مگر انہیں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح یہ کتاب جس زمین پر اتری, ویسے تو ساری زمین پوری زمین اللہ کی زمین ہے، مگر جس اسپیسیفک خطے پہ یہ اتری اس کا نام کیا ہے؟ ام القرا کو کہا گیا، بستیوں کی ماں، سب سے افضل جگہ جو ہے زمین کے پر، جس کو کہتے ہیں کہ وہ سینٹر پوائنٹ بھی ہے زمین کا، اس جگہ پہ نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ تو جس جگہ پہ نازل ہوئی وہ بھی سب سے بہترین۔ پھر جو فرشتہ لے کر آیا اس کتاب کو، وہ فرشتہ بے شک سارے فرشتے پاکیزہ مخلوق، لیکن جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتہ بھی سب سے زیادہ افضل، سب فرشتوں کا سردار۔ جو ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی رکھی ہے، وہ ٹائمنگ کیا ہے؟ رمضان المبارک، سارے مہینے اللہ کے مہینے، مگر دیکھا ہے آپ نے رمضان کس قدر مبارک مہینہ؟ ابھی آپ اس سے گزرے ہیں تو آپ نے خود ہی محسوس کیا ہوگا کہ کتنا مبارک مہینہ ہے، سب مہینوں میں بہترین مہینہ ہے۔ پھر جس رات میں اتری، رمضان کی ساری راتیں بہت خوبصورت ہیں، مگر اسپیشلی جس رات میں یہ کتاب اتری اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نام دیا ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں یہ قرآن اترا ہے۔ پھر جس امت پہ اترا، بے شک ساری انسان اللہ کے پیدا کیے ہیں، ساری امتیں اللہ کی پیدا کی ہیں، مگر جس امت پہ یہ قرآن اترا ہے وہ امت، اللہ تعالی نے اس کو فرمایا خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے ساری امتوں میں بہترین۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کتاب کے ساتھ جڑی بھی ہر چیز بیسٹ ہے، بیسٹ، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ ٹائم ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ امت ہو، چاہے وہ لانے والا ہو، چاہے وہ دوسری کتابوں کے ساتھ کمپیریزن ہو، ہر چیز میں یہ کتاب بیسٹ، بیسٹ۔ اس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا، اتنی فضیلت ہے اس کتاب کی۔ تو پھر سوچیں کہ اس کتاب کے ساتھ جوڑنا، اس کتاب کے ساتھ ٹائم لگانا، اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو سیکھنا، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی؟ کیا اس کتاب کے پڑھنے والے، کیا اس کتاب کے پڑھانے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کو یاد رکھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو ایک کی ڈیپتھ میں جانے والے، ایک ایک لفظ کو شوق سے یاد کرنے والے، اس کی ٹیسٹ دینے والے، اس کو سنانے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، کیا وہ اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ بیسٹ نہیں ہوں گے سب؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، بیسٹ امام یہ جس نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا نا، وہ بھی بیسٹ ہے۔ تو سوچیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کتاب، یہ بہت ویلیوبل ہے، مگر ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے، اس کی چیز ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اس کی تو ہر ہر چیز کے ساتھ عظمت ہے، ہر ہر چیز بیسٹ ہے، اس کے ساتھ جو جڑ جائے وہ مہینہ بیسٹ اس لیے ہوا کہ وہ اس مہینے میں یہ نازل ہوئی، وہ رات بیسٹ اس لیے کہ وہ رات نہیں بیسٹ، مطلب جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات ہی بیسٹ ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہو جائیں گے؟ آپ شاید اس کا سمجھتے ہو، یا یہ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، سیکھ بھی لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی سیکھا تو کون سی ایسی بات ہے، کون سی قیامت ہے؟ حالانکہ اس قرآن کے ساتھ جو شغف رکھتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندوں میں سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اہل کہلاتے ہیں وہ، یہ حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ کے اہل ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن عربی، اگر آپ کو درجے چاہیے، اگر آپ کو اونچے درجے چاہیے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو فالتو کام نہ سمجھیں، इसको सबसे पीछे का काम ना समझे कि जब सारे मेरे काम हो जाए तो तब मैं इसकी तरफ आऊं, इसको वो चीज ना समझे कि जब हालात बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे तब मैं इसकी तरफ आऊंगी। अगर जरा सा हालात में कुछ तंगी, कुछ अप डाउन हो गए, या कुछ रूटीन चेंज हो गई, या कोई मूविंग हो गई, या कोई जॉब चली गई, या कोई किसी का औलाद की अल्लाह तला ने नेमत दे दी, या कोई बीमार हो गया, अच्छा बस सबसे पहले इसको छोड़ो, सबसे पहले इसको छोड़ो, बाकी काम तो चलते रहते हैं, वो तो जरूरी है ना, ये फालतू है। ये तो ऐसे ही जिंदगी में एक साथ शुगल था, एक तो सबसे पहले इसको छोड़ा जाए, क्योंकि आप देखिए ना, जब आप बिजी होते हैं, जब आपको कोई अहम काम होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो फालतू काम होते हैं उनको छोड़ देते हैं। आप कहते हैं नहीं, आज दिन मैं आपकी दावत में नहीं आ सकती, मुझे अब पता है मेरी कल फ्लाइट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे जाना है, मेरा सफर है। अच्छा कोई अगर और कोई काम करेगा तो आप कहते हैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा तो सामने ये काम है तो मुझे वो काम करना है। इसी तरह भी रूटीन चेंज होती है, कोई अल्लाह माफ करे किसी, हाँ किसी तरह की भी कोई परेशानी आ गई, या अल्लाह ने कोई नेमत दे दी, आपकी कुछ रूटीन अदली बदली हुई, तो आपने सबसे पहले इसको छोड़ा। क्यों क्यों इसको छोड़ा, मैं बताऊं क्यों? इसलिए कि इसकी आपने अहमियत नहीं जानी थी। जैसे आपने उन कामों को पीछे कर दिया ना कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज आपकी दावत पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपने सोचा कि ये कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। इसी तरह जब आपके जहन में या आपके अंदर इस किताब की अहमियत कोई नहीं होती ना, इसका पढ़ना पढ़ाना, इसका सीखना सिखाना कुछ माने नहीं रखता, तो आप सबसे पहले इसको छोड़ते हैं। ये चीज की दलील होती है, आप खुद बताते हैं अपने एक्शन से कि मेरी नजर में इसकी कदर कीमत क्या थी, मैं सीखने को कितना वैल्यू करती थी, ये आप अपने अमल से खुद बता देते हैं। ये मेरे लिए सबसे फालतू काम था, इसलिए जो भी कोई अहम काम आया, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आया, मैंने उसको पीछे कर दिया, क्योंकि ये तो एक फालतू एक्स्ट्रा चीज चल रही थी ना मेरी जिंदगी में, और बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो करने वाले थे, इसलिए सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। तो हमारा तो अमल बताता है, जितना मर्जी आप मुंह से बोलिए ना, हाँ वाकई ये बेहतरीन किताब, ये बेस्ट, ये फला, जब तक आपका अमल नहीं बता रहा कि आप इसको बेस्ट कंसिडर करते हैं, तब तक बातों में कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला बताते हैं ना मुनाफिकीन के बारे में कि ये सिर्फ उनके मुंहों की बात, उनके अंदर कुछ नहीं। तो हमारी भी कहीं मुंह की बातें ही तो नहीं है ये? हाँ ये बहुत कीमती है, हाँ ये बहुत वैल्यूएबल है, हाँ इसका सीखना बेहतरीन है, हाँ इसका सिखाना बेहतरीन है, हाँ इसका पढ़ना उसके बड़े दर्जे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ हम मुंह से तो नहीं बोलते? ये हमारे दिल में भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हमने नाजिल की, क्या यही बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है, कोई मामूली किसी बंदे ने नहीं लिखी हुई। अगर आपके नजदीक डाइजेस्ट पढ़ने की, रिसाले पढ़ने की, ड्रामे देखने की, किससे कहानियां पढ़ने की उनकी तो अहमियत है, या दूसरी किताबों की, ये हिस्ट्री पढ़ लूं, ये फलानी पढ़ लूं, ये ज्योग्राफी पढ़ लूं, या ये और दुनियावी कोई इल्म है उनकी, बेशक मैं ये नहीं कहती कि दुनिया का इल्म होना कोई गलत बात है, कोई भी मुझे इस चीज में मिसअंडरस्टैंड, मगर अगर आपके नजदीक तमाम अलूम की अहमियत इससे ज्यादा है, तो बताएं कि फिर आपने अपनी बात को खुद ही तो निगेट कर दिया ना। आपने कहा ये बेस्ट किताब है, लेकिन आपके जहन में, आपके अमल में बाकी हर चीज बेस्ट है सिवाय इसके। तो जितना आप अल्लाह के कलाम को अहमियत देंगे, उतना ही अल्लाह की नजर में आपकी भी अहमियत होगी ना। क्या ये काफी नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है, ये किसी इंसान की लिखी भी नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट के बताए हुए फलसफे नहीं है, उसकी वो बताई हुई कोई डिस्कवरी या उसकी वो बताई हुई कोई रिसर्च नहीं है, ये किसी के इंटरव्यू नहीं है, ये अल्लाह ताला की किताब है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, क्या उसके कलाम से मोहब्बत ना होगी? तो जिसको अपने रब से मोहब्बत है, हो नहीं सकता कि उसको उसके कलाम से मोहब्बत ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जिससे आपको मोहब्बत होती है, आपको अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, जब भी तो आप इतने पैसे लगा के भी उनको कॉल करते हैं, उनको मिलने के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हैं, क्यों? मोहब्बत है ना, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیا وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کلام کے ساتھ ہمارے پاس اللہ کی چیزیں تو نہیں ہیں یہاں پہ نا اور کوئی نا؟ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے نہ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے, یہ ایک اس کا کلام ہی ہے جو اس کی ایک چیز ہمارے پاس ہے یہاں. نعمتیں تو ساری اسی کی دی ہیں, مگر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمارے پاس نہ تو کوئی تصویر ہے نہ تو کوئی اس کی ذات کے ساتھ ہم کو دیکھ سکتے ہیں نہ تو ہم کوئی فون ہے کوئی سے بات کر سکتے ہیں ان سے. کیا چیز ہے جس سے ہم اس سے ہم کلام ہو سکے اس کی باتوں کو سن سکے؟ وہ یہ قرآن ہے. اور اگر آپ اسی سے بھاگتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فبی حاضر حدیثی انتم مدھنون, تو پھر اب آپ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کیا ویلیو رکھتے ہوں گے؟ وہی جو ہم اس کے کلام کو دیتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل کرو عقل سے کام لو. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے لازم کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تم عقل اس کے لیے استعمال کرو, یا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تم اس قرآن کو حاصل کر لو گے تو تم عقل مند بن جاؤ گے, سمجھدار بن جاؤ گے. آپ دیکھیں خود ہی دیکھیں کہ جو آپ اب تک سیکھ چکے ہیں, یہ تو ابھی آپ نے ایک دفعہ صرف پورا بھی نہیں ابھی پڑھا, ابھی تو 11-12 ہی پڑھے, مگر جتنا بھی آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں آپ اپنی سمجھداری کا اندازہ اگر لگا سکتے ہیں. کچھ پہلے دن پڑھنے لگے تھے کہ آج جو بھی آپ کے ذہن میں باتیں ہیں جو کوسچنز ہیں وہ سب لکھ لیں ایک جگہ, آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کو جواب ملتے جائیں گے, آپ کو مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو اب آپ اپنی سمجھ کا لیول دیکھ لیں جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب تک دیکھ لیں, خود ہی آپ کو آنسر مل جائے گا. آپ اپنی باتوں میں اپنی سمجھداری میں اپنی زندگی میں بہت بڑا فرق محسوس کریں گے اگر واقعی آپ لگن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. نحن نقص علیک, اب بات آ رہی ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ تک احسن القصص, بہترین قصہ, قصوں میں سے بہترین قصہ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. کیوں یہ قصہ بہترین ہے؟ بما اوحینا الیک, کہ ہم نے ساتھ اس کے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف اس قرآن میں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. یہ بہترین قصہ اس لیے ہے کہ یہ کسی انسان نے بیان نہیں کیا. آپ دیکھیں ویسے بھی قصوں میں سے جتنی بھی آپ نے کہانیاں آج تک پڑھی ہیں, جتنے بھی قصے آپ نے سنے یا دیکھے, ان میں یہ بہترین قصہ, اور پھر قرآن میں بھی جتنے قصے بیان ہوئے ان میں سے بھی اس کو بیسٹ قصہ قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص قرار دیا. تو آپ سے پوچھیں اگر کوئی کہ قرآن میں احسن القصص کون سا قصہ ہے جو بہترین قصہ, تو آپ بتائیں گے یوسف علیہ السلام کا قصہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فرمایا. کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر الفاظ بھی بیسٹ ہوں, اچھے ہوں, اس کی اسٹائل بھی بہترین ہو, اس کے اندر حکمت کی بھی باتیں ہوں, اس سے انسان کو سبق بھی سیکھے, اس کا آپ ایمان بھی اس سے تازہ ہو, تو یہ قصوں میں سے بہترین قصہ. دیکھیں آج تک آپ قصے کون کون سے پڑھتے آئے ہیں, کوئی کہانیاں پڑھی ہوں گی بچپن میں پڑھی ہوں گی, یا کوئی رسالوں وغیرہ میں پڑھی ہوں گی, یا کوئی ڈرامے دیکھے ہوں گے, وہ بھی کہانیاں ہی ہوتی ہیں. وہ زیادہ تر کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں, لفظیات پہ ہوتی ہیں, بیکار کہانیاں جس کے اندر نہ کوئی سبق ہے نہ کوئی ایسی, بس کہانی جسٹ وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے, لذت کے لیے ہوتی ہے. اور زیادہ تر کہانیاں ایسی بس بالکل سپرفیشل باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں, فیری ٹیل جن کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں, چھوٹائی بھی کہانیاں ہوتی ہیں. مگر آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں جھوٹ کا آنسر ہوتا ہے, یا جو لکھنے والے نے اپنے طور پہ کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی سچی کہانی ہو رہی تو جو پڑھنے والا تھا نا وہ بار بار کہتا ہے پتہ ہے ٹرو سٹوری ہے, یہ تمہیں پتہ ہے یہ ٹرو سٹوری ہے, کتنے آپ متاثر ہو جاتے ہیں ٹرو سٹوری سے. تو یہ تو بالکل ٹرو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنائی ہے, یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے, یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہی واقعہ ہوا ہے, اس میں کوئی بھی چیز فیک نہیں ہے. تو آج کل ہم جو ایک عادت رکھتے ہیں کہ جھوٹی کہانیوں کا شوق بھی ہو گیا اور جھوٹی کہانیاں پڑھ کے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں, تو یہ کہانی اس میں کوئی بھی جھوٹ بات ہے ہی نہیں. اور یہ بہترین کہانی ہے جو ایسا سبق دیتی ہے انسان کو. عموماً دیکھیں نا, جھوٹی کہانیاں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, اب سبق کو اس سے حاصل کرتے ہم. لیکن کیا آپ نے کبھی سچی کہانی یوسف علیہ السلام کی پڑھ کے دیکھی, جس کے اندر اتنے سبق ہیں کہ انسان کی واقعی زندگی کو بدل سکتی ہے؟ یہ قصہ اگر آپ واقعی سے سبق لینے لگے نا, پوری زندگی بدل سکتا ہے آپ کا, لوگوں سے تعلقات آپ کے بہترین ہو سکتے ہیں, اور لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے میں مددگار ہے. تو یہ احسن القصص ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے, آپ اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. کیونکہ جیسے اس کی کیا وجہ, کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عرب لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے, یہ عربوں کا قصہ تھا ہی نہیں, تو بنی اسرائیل کا قصہ تھا نا. تو یہ تو عرب لوگ گئے اور انہوں نے, قریش نے جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں, تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا, تو انہوں نے آ کے پوچھا, ورنہ ان کو خود نہیں معلوم تھا کچھ بھی. اور دوسری یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں بھی نہیں پہلے کبھی مینشن ہوا تھا کہ اسی سے بتا دیتے. آپ غافل تھے, غافل کا مطلب کی لحاظ سے غافل مراد نہیں ہے, مطلب لا علم تھے. اس سے پہلے آپ کو اس قصے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اس کا ثبوت کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کہ اس قصے کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو جو حقائق بتائے وہ آپ کو پہلے سے تو علم تھا نہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتاتا تو آپ ان باتوں کو جاننے والے نہیں تھے, آپ نہیں جانتے تھے ان کو. اب کیا قصہ ہے, اب یہاں سے وہ قصہ, اور یہ قصہ کب کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے. 4000 سال پہلے کا قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن پاک ہمیں وہاں سے بھی بات بتاتا ہے, اس وقت کی بھی بات بتاتا ہے جس کے بارے میں جو آج کی تاریخ ہے وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی. اس قال یوسف, جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے, کیا کس کو کہا تھا؟ لی ابی ہی, اپنے باپ سے. کیا کہا تھا؟ انی رأیتو, بے شک میں نے, یا ابتی, سوری, اے میرے ابا جان. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ انداز کیا ہے, ابھی بھی کہہ سکتے تھے, مگر یہ ابتی میں محبت زیادہ ہے, تو تعظیم کے ساتھ, محبت کے ساتھ انہوں نے باپ کو پکارا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی انسان کسی کو پکارتا ہے نا, اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو دوسرے سے کتنی محبت ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کتنی ریسپیکٹ ہے. اگر آپ منہ سے جتنا مرضی بولتے رہے, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, بڑی عزت, مگر دا وے یو کال سمبڈی, جو آپ کا انداز یا جو آپ کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے, وہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی عزت ہے. تو یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ابتی, ایسے کر کے اپنے باپ کو پکارتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں باپ کی اور کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت سے باپ کو پکارا. انی, بے شک میں نے, رأی, تمہیں نے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے؟ احد عشر, دیکھا ہے 11 ستاروں کو. کیسے دیکھا؟ خواب میں دیکھنے کو کہہ رہے ہیں. والشمس, اور سورج کو, والقمر, اور چاند کو. کیسے دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا ان کو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہے نماز کا والا سجدہ, مطلب یہ کہ میرے آگے جھک رہے ہیں. میں نے یہ خواب دیکھا. اب یہ خواب وہ اپنے باپ کو آ کے بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سمجھداری بھی کہ کسی اور کو نہیں جا کے کہا کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے صبح اٹھتے پینڈل لا رہے ہیں, کسی اور کو اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کے یہ خواب سناتے ہیں. باپ پر جو اعتماد ہے ان کو وہ بھی یہاں سے پتا چلتا ہے, کتنی محبت ہے ان کو باپ سے وہ بھی معلوم پڑتی ہے یہاں سے, اور ان کی سمجھداری بھی پتا چلتی ہے. اچھا تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو والد تھے بھائی وغیرہ یہ سب فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے اور اس علاقے کا نام کنعان تھا. اور ان کے ایک بھائی جو تھے دنیا میں وہ اور یہ صرف ایک ماں سے تھے, دس بھائی ان کے اور تھے جو سوتےلے بھائی تھے, ماں کی طرف سے سوتےلے تھے یعنی ان کی مائیں ڈفرینٹ تھی. تو یہ کل کتنے ہو گئے, دس وہ اور ایک یوسف علیہ السلام ایک دنیا میں, تو یہ بارہ بھائی ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں نا بارہ قبیلے جو بنی اسرائیل کے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کا, تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے چلے وہ بارہ قبیلے, پھر انہی بارہ بیٹوں سے آگے چلے. تو یہ ان کو خواب آیا اور انہوں نے آ کے اپنے والد کو یہ خواب سنایا. اب خواب کا مطلب کیا تھا, یعنی یہاں پہ جو سورج انہوں نے دیکھا وہ تو باپ اور چاند ماں اور گیارہ ستارے, یعنی میرے یہ جو گیارہ بھائی ہیں یہ میرے آگے جھکیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بلند مقام دے گا. تو باپ سمجھ گئے ان کی بات کو. لیکن یہاں سے خواب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سچے خواب دیکھتے ہیں نبی جو ہوتے ہیں. جیسے عام انسان جو خواب دیکھتے ہیں, خوابوں کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ بالکل خواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی, اور کچھ اتنا خوابوں کے بارے میں ذہنی ہوتے ہیں کہ رات کو خواب دیکھا صبح کو خوابوں کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا کتا دیکھا تو اس کا مطلب کیا, بلی دیکھی تو اس کا مطلب کیا ہے, سانپ دیکھ لیا تو اس کا مطلب کیا. نہ تو اتنے ایکسٹریم پہ ذہنی ہو جانا چاہیے, ہر خواب اٹھ کے ہی وہ آپ مطلب دیکھ رہے ہیں اس کا, کتابیں کھولی ہیں فلاں سے پوچھ رہے ہیں اس کو فون کر, نہیں. اور نہ ہی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ خواب کچھ بھی نہیں. دیکھیے خواب جو ہے نا یہ تین قسم کے ہوتے ہیں, تین دو جو ہیں وہ تو بالکل باطل ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. نمبر ون خواب کیسا ہوتا ہے, جس میں انسان وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دن میں وہ کرتا رہا ہے نا, مطلب آپ دن میں کھانے پکا رہی ہیں, دن میں اپنی کوئی آپ نے کوئی اور پڑھائی کر رہی ہیں, کوئی آپ کا امتحان ہے اس کی آپ کو ٹینشن ہے, کوئی جاب انٹرویو ہے اس کے بارے میں آپ سوچتی رہی ہیں, کوئی آپ نے ڈرامہ کوئی فلم ایسی دیکھ لی ہے تو اس کے بارے میں خواب میں آ رہا ہے. یہ سارے خواب بالکل جھوٹے خواب ہوتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہی چیزیں جو آپ دن میں کر رہی ہوتی ہیں وہی آپ کو رات میں آ جاتی ہیں. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے, کبھی کوئی خوش کرنے والی کبھی ڈرانے والی کوئی ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے جن سے انسان خوف زدہ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی گندی بات کوئی بری بات کوئی بے ریائی کی بات بھی مطلب خواب میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایسا خواب اگر انسان دیکھے تو اس کو چاہیے کہ تین دفعہ اپنی بائیں طرف تھوکے, ایسی مطلب بہت تھوکارے جیسے ہوتا ہے, تین دفعہ جو تھوکے اور شیطان اور اپنے خواب کی برائی سے تین دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے, اسی طرح اس خواب سنائے. برے خواب کو کسی کو نہیں سنانا چاہیے. جس پہلو پہ لیٹا ہو اسے بدل دے, جس طرف کو بھی لیٹا ہے دوسری طرف کروٹ بدل لیں. اگر چاہیں تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں یا صدقہ کر دیں اگلے دن, لیکن اس خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کو. تیسری طرح کا خواب ہوتا ہے جو سچا خواب ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہوتا ہے جس میں بندے کو کوئی خوشخبری دی جاتی ہے یا کوئی بات اس کو دی جاتی ہے بتائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے میں سے کوئی چیز اس کے ذہن میں اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے ایک بات ہے یعنی جس میں وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے, شرف گفتگو حاصل کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. یعنی اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے نا, اب جو اللہ کی طرف سے بات آئے گی وہ الہام ہوگا, या दिल में डाली जाएगी, वो ख्वाब से कर रही होगी। मगर इसके अंदर ये नहीं समझना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात है कि किसी को अगर इस तरह का सच्चा ख्वाब आ गया तो वो बहुत नेक है, तो इसको सच्चा ख्वाब आया, या वो बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, किसी को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है, इवन काफिर को भी आ सकता है। सच्चा ख्वाब जो ना, ये जो आगे हम इस सूरत में पढ़ेंगे देखिए, काफिर को भी आ सकता है। तो किसी को ये बहुत बड़ा अपने आप को चीज नहीं समझनी चाहिए कि मुझे तो बस सच्चे ख्वाब आ जाते हैं, जो मैं देखती हूँ अगले दिन हो जाता है, तो पता नहीं मैं कितनी बड़ी वो हूँ, ऐसे नहीं है। और दूसरी बात यह कि बाज लोग कुछ ऐसे ख्वाब देखते हैं कि मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, अब उसके बाद पूरे शहर में ढंडोरा पिट गया कि जो है ना फलां को ख्वाब में आ गए। नहीं, अगर आपके साथ ऐसा हो भी तो इन बातों को भी बहुत शोहरत नहीं देनी चाहिए, ये भी रियाकारी में फिर आ जाती है कि अपनी नेकी जाहिर करने के लिए अपने उसके ऊपर खामोश रहना चाहिए। इसी तरह कभी भी झूठा ख्वाब में बयान कर कि वो ख्वाब आया ही नहीं और ऐसे ही बस कह देना कि मुझे तो बस ख्वाब के अंदर ये देख लिया मैंने और वो देख लिया, ये बहुत ही बड़ी खयानत होती है अगर आप झूठा ख्वाब बयान करें। जो सच्चा ख्वाब है उसके बारे में एक हदीस में आता है कि नबूवत का 46वां हिस्सा है, 146th हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम है एक तरह सा। और एक और हदीस में 140th हिस्सा भी बयान हुआ है कि ये नबूवत का 148th हिस्सा है। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि उस बंदे को कोई नबूवत मिल गई, मतलब नहीं है इसका, क्योंकि नबूवत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म हो गई ना। मगर जैसे बुखारी की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयता नबूवत का कोई हिस्सा सिवाय मुबशिरात के बाकी नहीं रहेगा। तो सहाबा ने अर्ज किया मुबशिरात से क्या मुराद है, तो फरमाया सच्चे ख्वाब, समझ आई, सच्चे ख्वाब मुराद है। मसलन है किसी मशीन का कोई पार्ट आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते ये मशीन मेरे पास है, वो तो एक पुर्जा है उसका ना। या किसी की कोई चीज आपके पास पड़ी हुई तो आप कहेंगे ये वही है, तो वो नहीं हो सकता ना। इस तरह तो ये एक 146th हिस्सा, 46वां हिस्सा है नबूवत का, इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे को नबूवत मिल गई है, और ना ही ये किसी के नेक होने की दलील है। समझे, ये थोड़ा सा ख्वाबों के बारे में इल्म होना चाहिए आपको, ना बहुत गहरी बने इसके बारे में, ना ही इनकी हर वक्त ही इस टोन में लगे रहे कि और मैंने ये जो देखा है इसकी कोई ना कोई जरूर ताबीर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे एक ख्वाब भी होते हैं और इसी तरह एक ख्वाब वो भी होते हैं जो इंसान की जो रोजमर्रा की जो इसके रूटीन होती है उससे भी मुतालिक होते हैं, वो भी ख्वाब ऐसे बेकार फजूल होते हैं, ख्वाब उनका कोई माना नहीं होता। फिर ख्वाब को जो सच्चा ख्वाब है क्या उसको बयान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो अच्छा ख्वाब है क्या उसको भी बयान करें या नहीं करें, तो इसके बारे में भी आपको रहनुमाई मिलती है यहाँ से कि आगे क्या फरमाते हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से, قال يا بني, उसने कहा ऐ मेरे बेटे, لا تقصص رؤياك, तुम बताना ना तुम बयान करना अपना ख्वाब, على اخوتك, अपने भाइयों पर, فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, क्यों ना बताना, इसलिए कि वो वरना चाल चलेंगे तुम्हारे लिए एक चाल। अपना ख्वाब अपने भाइयों का ना बताना, जाहिर बात है उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि भाई इनके साथ कैसा सलूक करते हैं, या उनके दिलों में इनके लिए कितनी मोहब्बत है, या वो क्या इनके बारे में जज्बात रखते हैं। तो ये ना हो कि इस तरह का ख्वाब बताए उनको समझ आ जाए कि अच्छा इससे तो मतलब ये है कि हम शायद इसके सामने झुकेंगे, तो इससे पहले ही इसको इसका कुछ किस्सा तमाम किया जाए, या इसको कोई हार्म कोई नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो ये ना चाल चले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। इससे क्या पता चला कि ख्वाब ऐसे बंदे के सामने बयान नहीं करना चाहिए जो इंसान का खैर ख्वाह ना हो, हमदर्द ना हो, ठीक है।
यानी कि अगर आपको अच्छा ख्वाब भी आया ना तो उठ के हर एक को फोन पकड़ पकड़ के बताने की जरूरत नहीं आज मैंने ख्वाब में ये देख लिया, नहीं, खामोश रहें, किसी से उसका जिक्र ना करें, सिवाय आप किससे अगर आप करना चाहते हैं तो या तो वो कोई आलिम हो ख्वाबों के बारे में जानता हो और या फिर वो आप हमदर्द हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई ऐसा साथी हो जिससे आपको ये खदशा ना हो कि इसको मैंने सुनाया तो ये हसद करेगा। इनके अलावा किसी को भी ख्वाब इस तरह से नहीं सुनाना चाहिए। इसकी एक और भी वजह होती है कि ख्वाब जो है ना जब तक किसी को सुनाया नहीं जाए उस वक्त तक वो ख्वाब मौलक रहता है, यानी वो ख्वाब फिर उसकी कोई भी वैसे वाकई नहीं होता जैसे कि उसकी ताबीर। जब उसकी ताबीर बयान कर दी जाए मतलब ये कोई कह दे अच्छा अब तुम्हारा ये ख्वाब तुमने देखा इसमें तो ये पता चलता है कि तुम बस अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी या तुम्हारे साथ तो ये नुकसान हो जाएगा या तुम्हारी तो ये शादी सही होगी नहीं अब तुम्हारी तो आगे डाइवोर्स हो जाएगी, मतलब इस तरह का अगर उसने कोई बात बयान कर दी तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि ख्वाब को सिर्फ बयान किया जाए तो किसके सामने, या तो कोई आलिम हो या फिर इंसान का कोई सच्चा हमदर्द खैरख्वाह हो जो कि उसको सही बात बताए। अच्छा ऐसे भी लोग जो कि लेकिन वो ना समझ होते हैं उनके सामने भी बयान करना चाहिए क्योंकि कई लोग खैर पाते हैं मगर एकदम बात सुनते ही अच्छा एक तो हर एक को शौक है ना वो ताबीर बयान करना जरूर चाहता है और कुछ लोग बैठे बिठाए ही बहुत अक्ल वाले बन जाते हैं हालांकि ये कोई आसान चीज नहीं है और ये हर एक के बस की बात भी नहीं ख्वाबों का मतलब बताना। आप सहाबा कराम में से देखें अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हो के बारे में आता है कि वो ख्वाबों की ताबीर बयान कर सकते थे, बहुत समझ थी उनके अंदर, बहुत फरासत थी, आम लोग इसकी ताबीर नहीं बयान कर सकते। लेकिन आजकल देखा जाए तो हर एक जिसके सामने ख्वाब बयान करेंगे ना वो उसकी कोई ना कोई ताबीर बता देगा। तो अगर तो आपको वाकई वो समझ आ तो फिर तो आप बयान करें, अदरवाइज ऐसे ही किसी अपना इधर से उधर सर पैर जोड़ के कुछ ना कुछ बयान कर देना वो सही नहीं है। ठीक है, तो ख्वाब को बहुत समझदार बंदे के सामने बयान करना चाहिए। अगर नहीं ताबीर पता खामोश रहे, सुनिए बस खामोश रहे और बता दें कि मैं इसकी ताबीर नहीं बता सकती मुझे नहीं पता, मगर ये अपना लाजिम फर्ज ना समझें कि जिसने बयान किया अब मैंने अगर ना बताया तो ये तो समझेगा कि उसको पता ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बुरा ख्वाब अगर इंसान देखे तो बाएं तरफ तीन दफा थूकना और अल्लाह तआला से उसकी किसी से उसका जिक्र नहीं करना तब वो ख्वाब फिर नुकसान नहीं देता। ठीक है, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ना कि जो ख्वाब है वो अपनी वो ऐसे है कि जैसे परिंदे के पैर के साथ बना होता है यानी मौलक होता है वो ख्वाब, उसकी ताबीर जब तक ना की जाए वो वाकई नहीं होता। इसलिए इंसान को इसमें केयरफुल रहना चाहिए कि हर एक से ताबीर नहीं पूछे और हर एक को बयान भी नहीं करे। ठीक है, तो अब वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इस ख्वाब को भाइयों के सामने ना बयान करना और अगर तुमने बयान किया तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले। तो ख्वाब बयान ना करने की वजह भी बता दी, कभी कभी हम किसी को मना तो करते हैं लेकिन उसकी वजह नहीं बताते। आप देखेंगे यहाँ पे बेहतरीन तौर पर किस तरह से बाप बेटे का जो एक रिश्ता है उसकी भी आपको सही वो पता चल रही है कि किस तरह से एक रिलेशनशिप होना है। ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे कई दफा ऐसे होता है कि बच्चे वालदैन के पास आके अपनी जो बात है वो कह नहीं पाते, इतना ज्यादा रोब या इतना दबदबा खास तौर पर वालिद का ऐसा कर देते हैं कि बच्चे दहशत ना करते हैं। आज के वक्त में तो शायद इतना नहीं है ऐसा, और कुछ घरानों में अभी तक ये चलता है تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہو کہ جو اولاد ہے وہ اپنے دل کی بات آ کے جو کہ سب سے زیادہ ہمدرد ہے سب سے پہلے ان کے سامنے رکھ سکے، نہ کہ وہ اپنے دوستوں کو جا کے بیان کرے، کسی اور کو بیان کرے۔ تو ایسا تعلق ہونا چاہیے والدین اور اولاد کے درمیان۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ والد نے بھی جو آئندہ ہے کس طرح سے اس سے وارن کیا، اور جب چیز سے منع کیا تو ساتھ وجہ بھی بتائی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلے، اس لیے تم اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے تک ہی رکھنا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو سمجھیں، یہ بھی نہیں کہ آپ ہر ایک کو سمجھیں کہ یہ میرے سے حضرت کرے گا اور میں نے اپنا بس خواب کسی کو نہیں بتانا اور اسلام ہی میرا حاصل کر اسلام، ایسے نہیں ہے۔ مگر جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اسے، یا ان کو یہ میرے سچے خواب خانے ہیں، کہ ان کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں ان شیطان انسان عدو و مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، یعنی یہ تمہارے صرف بھائیوں کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بھائیوں کے پیچھے بھی شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ دیکھیں ابھی یوسف علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے تقریباً 12 سال تھی، لیکن ان کے سامنے شیطان کی بات کرنا، میں آپ کے وقت کے اندر تو کہتے نا ہاں نہ کریں، وہ تو ڈر جائیں گے، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بیٹھ جائے گا، نہیں، ان کو ان کے دشمن سے متنبہ کرنا تو ضروری ہے نا، کہ ان کو وارن کر دیے کہ اصل میں بھی تمہارے بھائیوں کا نہیں یہ قصور، یہ اصل میں پیچھے ہر ایک انسان کے شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ لیکن خیر خواہی میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنے دشمن سے وارن رہے، انسان اپنے دشمن سے الرٹ رہے، اور وہ بھی ایسا دشمن جو چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں اس وقت سے بچے کو شیطان کا انٹروڈکشن پتا ہے، تب اس کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو اس لیے آپ کو مت بیان کرنا۔ اور پھر خود اس کی تعبیر بیان کی، پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا کیوں انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کے سامنے نہ بیان کرنا، کہیں یہ نہ کوئی سوچے کہ شاید اپنے بھائیوں سے ان کو نفرت دلا رہے ہیں یا دشمنی بتا رہے ہیں، تو کیوں انہوں نے ایسے کیا، اس سے تو بچوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس لیے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ جہاں پہ بڑی محبت والا رشتہ ہوتا ہے، وہاں پہ حسد بھی اسی رشتے میں آتا ہے۔ اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، حسد کا مطلب جانتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور آپ نے کو پتا چلا کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی دوست نے فون کیا کہ میرے تو پتا ہے تمہیں اتنے نمبر آ گئے، میرے تو اتفاق فل مارکس آئے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک دم سے جو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں اچھا بہت مبارک ہو، مبارک تو کہہ رہی ہیں لیکن دل میں گھٹن ہو گئی ہے کہ ہائے کسی طرح کے نمبر کم ہو جائے۔ یہ تو ایک طرح چھوٹی سی آپ کو مثال دی ہے، دوسری چیزوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ نا کوئی نعمت کسی کو ملی، کسی کو اولاد کی نعمت ملی، کسی کو بیٹا مل گیا، کسی کی جاب میں پروموشن ہو گئی، آپ نے کوئی کلی دی ہے اس نے کہا میری جاب میں پروموشن ہوئی، اور فوراً ہی آپ کا دل بیٹھ گیا کہ ہائے ہائے اس کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی، کسی طرح بس اسے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، بس اس کو اس سے جب وہ چیز چھنتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، پھر آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک سی پڑتی ہے، لیکن جب اس کو ملتی ہے تو دل ایک دم بجھتا جاتا ہے، سمجھ لے حسد کی کیفیت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی حسد آ جاتا، اور یہ رشتہ ہے بہت محبت والا، مگر عموماً ایسے دیکھا گیا کہ بہن بھائیوں میں بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو دوسروں کے دل میں اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں نا یہ تو ہمارے ساتھ کا ہی تھا، اس کو یہ چیز مل گئی مجھے تو نہیں ملی، یہ اتنے اوپر چلا گیا، نہیں اس کو یہ مل گیا, اور وہ ایک دم اس کا دل جو اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں حسد کا شکار ہوں, مگر جو اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا. حالانکہ وہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں, مگر حسد انہی رشتوں میں آ جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا حسد کی آگ, ایک غصے کی آگ کہتے ہیں, ایک حسد کی آگ کہا جاتا ہے. حسد کی آگ بھی ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے, جو حسد کرتا ہے اس کو بھی جلاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہی جلاتی نا, وہ پہلے اپنے اندر جلن محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی جلاتی ہے, کیونکہ یہ انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح پر چاہتا ہے کہ بس اس کا ڈاؤن فال ہو جائے. اس کا جب ڈاؤن فال ہوتا ہے تو پھر اس کو جب, تو یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا, من شر حاسد اذا حسد. حسد بہت بری چیز ہے, جس کے ساتھ کیا جائے اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. اور یہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والا, جس کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ہر نعمت والا محسود ہے, یعنی اس سے حسد کیا جاتا ہے. ہر ایک نعمت والے سے جو نعمت آپ کو ملتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو حسد ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے میں کتمان سے کام لو. تک تو مولا کتمان کیا کتمان چھپانے کو کہتے ہیں, یعنی جب تک آپ کے پلان جو ہیں وہ پورے نہیں اس کے اوپر آ جاتے, کوئی فائنل بات نہیں ہو جاتی, ڈھمورا نہیں پیٹتے پھرو. ان کو پورا کرنے میں کتمان سے کام لو, کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز ملنے والی, آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اچھا وہ چیز مجھے ملنے والی ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک ویکنیس ہے, اس پر قابو پانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو وہی ہوتا ہے جو یہاں پہ اخوان یوسف کے ساتھ ہوا, وہاں تک پہنچ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے قتل تک کے منصوبہ بنا لیے تھے. تو یہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے, اتنی بری چیز ہے. اور سب سے پہلے یہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے, جب اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, یہ حسد ہی تو تھا. اس کو کیوں یہ مل گئی نعمت کہ یہ اتنا بڑا مقام اس کو مل گیا, یہ تو مجھے ملنا چاہیے. اس کے بعد حابیل اور قابیل کا بھی یہی ہے نا, پڑھا تھا ہم نے قصہ نا, کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی, اس کے بھی دل میں حسد پیدا ہوا, اس نے پہلا قتل, شیطان نعمت زدہ ہو گیا. یہ حسد ایک بیماری ہے, یہ چٹکیوں سے اندر آتی ہے اور شیطان جو ہے اس کے لیے ڈورز اوپن کر دیتی ہے. یہ جو حسد ہے نا, سمجھ لیں ایک ڈور ہے جس کے تھرو پھر شیطان داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو پھر اپنا کام کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے نا. حسد نے سمجھ لیں آپ کے دل میں ایک کھڑکی بنا دی جس سے اب شیطان آرام سے آ سکتا ہے, اوپن ہو گیا وہ شیطان کے کام کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں حسد ہوتا کہاں ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسد ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ کسی, یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہاں پہ حسد نہیں ہوتا. مثلا اوباما پریزیڈنٹ بن گیا, اب کس کو حسد ہوگا اس سے؟ کسی کو بھی نہیں. کوئی اور بھی بن جاتا تو کوئی حسد نہیں. حسد کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعلق ہو. مثلا میں آپ کے کولیگ ہوں, ان کے ساتھ تعلق ہے نا, آپ کا ایک جاب کا تعلق ہے, آپ کا دوست ہے اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے, آپ کا ہمسایا اس کے ساتھ ہمسائی کا تعلق ہے, آپ کا رشتے دار ہے اس کے ساتھ خون کا تعلق ہے, تو جتنا تعلق ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ حسد بھی ہوتا ہے. تو جب کسی کی کوئی نعمت ملنے کی خبر آپ تک پہنچے تو اپنے آپ کو چیک کیا کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ اب میری فیلنگز کیا ہیں. کسی کو ترقی مل گئی, کسی کو کامیابی ہو گئی اس کے کام میں, کوئی اپنے کام میں آگے بڑھ رہا ہے, کسی کو بہت کوئی اچھائی مل گئی ہے, کوئی نیتیں مل رہی ہیں, ایک کے اوپر ایک مل رہی ہے, اس کا کام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ کو ویسے آپ نہیں مانتے کہ میرے اندر حسد کبھی ہو سکتا ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے سے, لیکن آپ کو اپنے ریئیکشن سے پتا چل رہا ہے کہ میرے جو ریئیکشن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اندر حسد ہے. اب کیا کیسے اس کے اوپر قابو پایا جائے, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یعنی یہ جو آپ کی نمازیں ہیں, آپ کا قرآن پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھاگتی دوڑتی ہیں, آپ بڑی محنتیں کر رہی ہیں, آپ تہجدیں پڑھ رہی ہیں, آپ نفلی روزے رکھ رہی ہیں, وہ سارے کے سارے ان کو کسی نے سمجھ لیں کہ ایک ان کا ڈیر لگا کے اس کو ماچس دکھا دی, اس کو آگ لگا دی, سارا کا سارا راکھ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا تھا, حسد نے اس کو آگ لگا دی. حسد کی جو چنگاری ہے نا, اس نے ساری نیکیوں کو جلا دیا. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہماری اتنی محنتیں ضائع ہو جائیں صرف حسد کی وجہ سے. اور یہ آگ دل کے اوپر لگی ہوتی ہے اور پھر یہ ایکشنز میں آ جاتی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ ان کے دل میں جو آگ لگی تھی نا اخوان یوسف کے, وہ پھر ایکشن میں بدلتی بدلتی ہے. چاہے آپ باتوں باتوں میں کسی کو کہہ رہے ہیں, چاہے آپ اس کا نام لیا جائے, آپ ہاں بس اتنی بھی تو خاص نہیں ہے, پتہ ہے ہمیں اس کا. تو یہ کیسے ہوا, یہ آپ کے منہ سے کیوں الفاظ نکلے؟ اس لیے کہ وہ جو حسد تھا نا اندر, اس نے آ دیا. وہ باتوں میں بھی آ گئی بات, وہ جو دل میں تھی نا وہ زبان تک آئی. اور اس کے بعد پھر انسان کوششیں کرنے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح اب اس کو نقصان پہنچایا جائے, کسی نہ کسی طرح اس کا ڈاؤن فال ہو جائے, کسی طرح یہ نیچے آ جائے, اس کو کھینچ لوں, میں کھینچوں, یا اگر حالات ایسے ہو جائیں اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اب سکون مل گیا. تو اس سے بچنا چاہیے, ایسے لوگوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے جن کا آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ حسد کر رہے ہیں, ان کو آپ کی اچھائی اچھی نہیں لگ رہی. آپ دیکھتے ہیں نا, جب کوئی انسان گرا پڑا مشکل حالات میں ہوتا ہے, سب اس کے اس سے ہمدردی کرتے ہیں, سب اسے آگے بڑھ بڑھ کے ہیلپ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ہی اس انسان کو اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں, وہ ترقیاں کرنے لگتا ہے, اسی وقت گلے شکوے لڑائیاں یہ وہ. کیوں؟ پہلے تو وہ ہم سے نیچے تھا اس لیے اوکے تھا, ٹھیک تھا. اب جو ہی اس کے حالات بدلے, اب ہم سے برداشت نہ ہوا, اب وہ حسد کی فیلنگ آ گئی کہ اچھا یہ بھی اوپر اٹھایا, اس کو بھی اب اتنا ملنا شروع ہو گیا, کل یہ کیا تھا اور آج دیکھو ذرا کیا ہے. جب اس طرح کی باتیں ہم بولتے ہیں نا تو وہ حسد کی فیلنگز ہوتی ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں. تو جب کسی کے بارے میں آپ کو لگے کہ میرے اندر حسد پیدا ہو گیا, تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے, آپ یقین ہونا چاہیے کہ جو نعمت کسی کو بھی ملی ہے وہ اس کا اپنا کمال تو نہیں ہے, وہ اس کی اپنی بڑائی تو نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. اگر اس کو کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر مجھے جیلسی ہو رہی ہے اس میں, مجھے حسد ہو رہا ہے, مجھے وہ اس کی نعمت اچھی نہیں لگ رہی, تو مجھے کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ اللہ کا فیصلہ اچھا نہیں لگ رہا. مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دینے کا فیصلہ کیوں کیا. مجھے اعتراض کس پہ ہوا؟ اللہ کے فیصلے پہ. اس لیے سب سے پہلے تو یہ یقین کر لے انسان اللہ ہی کی طرف سے ہے. دوسرے یہ کہ پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے دل سے یا اللہ کسی کے لیے بھی حسد کے جذبات نہ, اگر میرے دل میں کسی کے لیے حسد کے جذبات ہے تو ان کو نکال دے. پھر اپنی جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کے اوپر نظر ڈالیں. کوئی نہ کوئی نعمت تو آپ کو بھی ملی ہوئی ہے نا, آپ کی نظر دوسرے کی نعمت پہ کیوں ہے؟ آپ کی نظر اپنے پاس جو ہے اس پہ ہونی چاہیے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے, اس کو اس طرح کی نعمت دے دی, مجھے اس طرح کی دے دی, مجھے اس سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو خود سمجھائیں گے اور خود آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے اندر حسد کے جذبات تو نہیں ہے. تو اور اگر کہا تو آپ مانیں گے ہی نہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کبھی کسی پہ حسد کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بیماری سے چھٹکارا پایا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی جلدی اس سے چھٹکارا پایا جائے, کیونکہ جتنی یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے انسان دشمنی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنی نیکیوں کو آگ لگائے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے لیکن یہ تبیق ربو کا, اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب, اللہ تعالی تجھے چن لے گا. اب یہ تعبیر بتا رہے ہیں کون, یعقوب علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر آپ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا. اور یوسف علیہ السلام واقعی وہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے کریم کون ہے, سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے, یعنی متقی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ پوچھ رہے ہیں اسپیسیفکلی کہ کون, عام مطلب نہیں, ہم عام جواب نہیں چاہتے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کون انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یعنی یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے, کریم تھے, ان کے باپ بھی نبی تھے, باپ کون, یعقوب علیہ السلام, ان کے دادا بھی نبی تھے, اسحاق علیہ السلام, ان کے پر دادا بھی نبی تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. تو یہ وہ نبی ہیں جو پیچھے سے نبیوں کی اولاد میں سے چلے چلے آ رہے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور سکھائے گا تجھ کو باتوں کا مطلب, باتوں کی تہ تک پہنچنا. ہم مطلب بھی آپ لے سکتے ہیں ان سے کہ آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا دے گا اللہ تعالیٰ, ہر بات کی ڈیپتھ تک پہنچنا. اب کیسے ہوتا ہے ڈیپتھ تک پہنچنا, مطلب آپ ایک خبر اخبار میں پڑھتے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ سرسری پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ اس خبر کو ڈیپتھ میں دیکھتے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے, وہ اس سے آئندہ کی بات کو بھی سمجھ جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے اصل میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ خبر ہوئی ہے, یہ واقعہ اس طرح سے ہوا. تو کئی لوگ باتوں کے ڈیپتھ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں, کئی اوپر اوپر کا میننگ لیتے ہیں. ایک ہی مجلس میں دیکھیں ایک ہی بات آپ سب کو بتائی جاتی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لیتا ہے نا, کچھ لوگ بات کو اس کی تہ تک پہنچ اور کچھ لوگ بس اوپر اوپر سے بات سمجھی اور بس. تو یہ تعبیر الاحادیث جو ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے باتوں کی تہ تک پہنچ جانا, اور یہ اللہ سے ماننی چاہیے, اس کے لیے دعا کیا کریں. اور اگر اس کا خاص مطلب لے تو مراد یہاں پہ خوابوں کی تعبیر, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر بتا دے گا, سکھا دے گا. اور آپ دیکھتے ہیں آگے اسی واقعے میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے یہ نعمت دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا ان کے پاس تھا کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا دیا کہ یہ میرا بیٹا بڑا شان والا ہوگا. اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ, اور اللہ تعالی پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پہ اور آلِ یعقوب پہ. نعمت کیا ہوئی, جو نبوت ہے, یا نعمت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انعامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا آگے جا کے, جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں پھر جا کے بہت سارے انعامات ان کے اوپر بارش کی تھی, تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت, لیکن اصل مراد ہے نبوت, سب سے بڑی تو نعمت وہی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ کے اوپر, آل یعقوب پہ بھی, یعقوب علیہ السلام کی اور اولاد پہ بھی, آپ کی وجہ سے اوروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرے گا, وہ بھی انعامات کے مستحق ہو جائیں گے. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے اس نے پورا کیا تیرے باپوں پر اس سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر, کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بھی نبوت دی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبوت دے گا, ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو جیسے ملی تھی. ان ربک علیم الحکیم, بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو نبوت دینی ہے, کس کے اوپر اپنے انعامات کرنے ہیں. اب آگے یہاں ہے آیت نمبر 7 سے قصہ یوسف اپنے ان کے بھائیوں کے ساتھ, جو سارا قصہ تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لقد کان فی یوسف البتہ تحقیق سے یوسف نے وَإِخْوَتِ ہی اور اس کے بھائیوں نے آیاتن نشانیاں مستعیلین سوال کرنے والوں کے لیے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. سوال کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے. ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں ان کے لیے؟ ایک تو ان کو سب سے بڑی یہ چاہیے کہ یہ پیغمبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہیں سے نہیں پڑھا, کہیں سے نہیں, انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, کسی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوا, تورات انجیل نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے. ان کو کہاں سے یہ قصہ پتا چل گیا؟ یہ جو اس قصے کو اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی ہے. اور کیا نشانی ہے اس کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے؟ کہ وہی بات, وہی جو کام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا, وہی ان کے قبیلے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے بھائیوں نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی, تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بھی, جو ابو لہب اور جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے, یہ اسی طرح ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے, مخالفتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو تمام دشمنیوں کے, مخالفتوں کے طوفانوں سے نکال کے ان کو تخت مصر پہ بٹھا دیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار دے گا, اور اسی طرح یہ لوگ ان کے سامنے محتاج بن کے آئیں گے, جو کہ سچ ہوا جب کہ فتح مکہ ہو گیا. تو اس کے اندر بڑی نشانی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے, سوال کرنے والے کے لیے بہت سمجھ کی باتیں. اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے اس میں کیا نشانی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس قصے میں دیکھیں گے, مگر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, کہاں کہاں سے کن نکالا اللہ نے ان کو, یہ آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا اس میں کہ دنیا جتنی بھی آپ کا برا چاہے, جتنا بھی آپ کے ساتھ برا سوچے, جتنا مرضی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ اگر نہ نقصان دینا چاہے تو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. اور پھر آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے صبر کرنے والوں کے لیے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صبر کیا ہوتا ہے, کیسے صبر کیا جاتا ہے, کیا بیٹے نے صبر کیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے بھائی ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, مگر کیسے فرق فرق ہو جاتے ہیں. پھر آپ حسد کی آگ بھی دیکھیں گے کہ وہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم یہ قصہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کو لے کر چلتے ہیں. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ, جب انہوں نے کہا, تب یہ آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. دیکھیں جیسے آپ اس کہانی میں چلتے ہیں نا, اور آپ کو میں سب کو یہ کہوں گی کہ جیسے جیسے آپ یہ قصہ پڑھیں اسی طرح گھر میں اس کے بعد جتنا آپ پڑھیں گے آج, اتنا ہی قصہ آپ اپنے بچوں کو بیان کریں, ٹھیک. اور پھر تو بھی کنٹینیو ہوگا نیکسٹ ٹائم, پھر ہم جتنا پڑھیں گے وہ بھی آگے پھر آپ بیان کریں. بہت خوبصورت قصہ ہے. آپ اس کو اسی طرح ایک قصے کی طرح ہی آپ نے بیان کرنا ہے, اور ایک سین آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں, کیونکہ یہ بالکل سچی بات ہے. ایک ذہن میں لے کر آئیں کہ بھائی بیٹھے ہیں, آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہیں یا آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. تو جب انہوں نے کیا کہا, یہ صرف وہ دس جو سوتےلے بھائی تھے صرف وہی بیٹھے ہیں, جب کہا انہوں نے لیوسف, بے شک یوسف واہور اور اس کا بھائی, الحمدللہ ہمارے باپ کو بڑا پیارا ہے ہماری نسبت. یہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے نا بنیامین, اس کا بھائی کون, بنیامین کی طرف اشارہ, یہ ہمارے باپ کو نا بڑے ہی پیارے ہیں, ہم نہیں پیارے ہمارے سے زیادہ, بس وہ فیوریٹزم کرتے ہیں, ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا بچوں کے اندر بھی کئی دفعہ بچے آپ کو منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں مجھے نہیں کرتے, और वो क्या बता रहे हैं कि क्यों उनको हमें प्यार करना चाहिए, वरना वो अकबर, हालांकि हम तो एक बड़ी जमात है, हम तो एक जत्था है, हम ज्यादा है, तो उनको प्यार हमसे ज्यादा करना चाहिए। हालांकि आप खुद ही देखें कि जो मोहब्बत होती है वो कोई जत्था देख के नहीं की जाती। इनको अपनी कसरत के नाज था और उसको दलील बना रहे हैं कि मोहब्बत हमसे क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा हैं। आज भी लोग इस चीज को समझते हैं ना कि हम अगर ज्यादा है, हमारी बरादरी बड़ी है, हमारा कुंबा कबीला बड़ा है, हम बड़े कसरत, हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, तो अब लोगों को बस हमसे मोहब्बत करनी चाहिए और पता नहीं हम आखिरत के अंदर भी इसी वजह से हम पार हो जाएंगे, क्योंकि हम तो इतने ज्यादा, अगर हम इतने सारे लोग ये सारा काम कर रहे हैं या हम इतने सारे लोग इस काम में पड़े हुए हैं, तो अगर सारा का ही ट्रेंड यही है तो फिर ये तो काम है। हम अपनी कसरत तादाद को समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, कि जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं हम सोचते हैं कि ये ही ज्यादा काम सही है और इसी के लिए यस होनी चाहिए और इसी को अल्लाह ताला को वहां पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये इतने सारे लोग कर रहे हैं। तो कभी भी कसरत तादाद पे नाज ना करें कि अगर ज्यादा है तो आप उससे किसी के दिल में अपने में मोहब्बत डाल सकते हैं या किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। इंसानों को तो मैं भी इम्प्रेस कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जत्थों के जत्थे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप तादाद में कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, कसरत से कभी खुश ना हो। कसरत आपको विन नहीं करा सकती, आपको कामयाब नहीं करा सकती। अब याकूब अलैहिस्सलाम का झुकाव अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ नेचुरली ज्यादा था, उसकी कुछ वजूहात थी। ये नहीं कि वो इनके साथ कुछ नाइंसाफी करते थे, मगर आप खुद ही देखें, अपने घर में भी देखें, आपका एक बच्चा अगर ज्यादा फरमा बरदार है, ज्यादा इखलाक वाला है, ज्यादा नेक है, ज्यादा वो आपकी से मोहब्बत करने वाला है, बहुत इज्जत एहतराम से आपसे पेश आने वाला है, जिस्मानी तौर पर भी बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर बहुत सारी खसूसियात है, तो आपका जरा मिलान उस बच्चे की तरफ ज्यादा नहीं हो जाता दूसरों की निस्बत। यही हाल याकूब अलैहिस्सलाम का था। उन्होंने देख लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं और वो पहचान गए थे कि इनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं। और फिर आप देखते हैं जैसे उन्होंने, आपने देखा ना, उन्होंने किस तरह से अपने बाप को पुकारा, यह अबती, कैसे प्यारे तरीके से वो तरीका बाप से बात करने का, उनको पुकारने का, उसे भी पता चल जाता है कि उनको कितनी मोहब्बत थी बाप से। और जाहिर है पैगंबर थे वो, तो उनके अंदर आला अखलाक तो थे। पैगंबर जो होता है वो अपनी कौम में सबसे ज्यादा आला अखलाक वाला होता है। तो अब भाइयों को ये हसद हो गया, उन्होंने कई यूसुफ उसको क्यों बाप हमारे ज्यादा प्यार करते हैं और उनका भाई भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है वालदैन को कि अपनी औलाद में अदल करो। औलाद में जहां तक आपका दिल के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है, दिल किसी के काबू में नहीं है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, ज्यादा मोहब्बत थी दूसरे बच्चों के निस्बत। तो दिल से कोई ज्यादा, कोई बच्चा कोई ज्यादा नेक होता है, कोई ज्यादा परहेजगार है, कोई ज्यादा उसके अंदर खसूसियात होती है, तो फितरी तौर पर इंसान का होता है। मगर अदरवाइज कोई चीज देने में, कोई तोहफा देने में, कोई जमीन जायदाद देने में, कोई और सलूक करने में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, अदल करना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, ये औलाद का हक है कि अदल किया जाए। ये नहीं है कि एक को दूसरे के साथ मुकाबला किया जाए, देखो तुम ऐसे हो और देखो वो तुम्हारी बहन कैसी है, देखो तुमने ये नहीं किया और देखो वो ऐसे करती है, क्योंकि इस तरह की बातें करने से आप खुद अपनी औलाद के अंदर हसद के जज्बात पैदा कर रहे हैं दूसरे के लिए। तो वालदैन को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे काम ना करें जिससे अपने ही बच्चों के अंदर एक दूसरे के लिए हसद के जज्बात पैदा हो जाए। या आप एक बच्चे को कोई चीज ज्यादा देते तब भी आप देखें ना, बड़े होके जमीनों जायदादों के क्यों इतने झगड़े और दुश्मनियां पड़ती है, क्योंकि वो वालदैन ना इंसाफी जब करते हैं ना, تو وہ پھر وہ ناانصافی بھگتی اولاد ہے. جس کو زیادہ ملا ہوتا ہے اس کو بھی چین کبھی نہیں آ سکتا, کیونکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اسے حسد کرنے والے ہوتے ہیں, ہر وقت یہ چاہتے ہیں اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے, اس سے کسی طرح یہ چھن جائے. اور جن کو نہیں ملا ہوتا وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. تو اس لیے نہیں ہوتا. یہاں پر ایک جو ان کا فطری جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, ورنہ ہم پیغمبر سے کبھی نہیں یہ ریسپیکٹ کر سکتے کہ وہ اپنی اولاد کے اندر کوئی بے انصافی کر رہے ہوں گے, ایسی بات نہیں تھی. مگر ہاں جو ایک فطری طور پہ محبت انسان کے دل میں کسی بچے کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر ویسے بھی وہ مے بھی یہ بھی بات ہو کہ وہ لوگ تو اتنے پیدا ہوں اور یہ بن ماں کے بچے تھے, دونوں بنیامین بھی اور یوسف علیہ السلام بھی بغیر ماں کے بچے تھے, ان کی ماں فوت ہو چکی تھی, اور دوسرے ماشاء اللہ 10 بھائی تھے, ان کے لیے تو ایک دوسرے بھی تھے لیکن ان کے لیے صرف یہ دو ہی تھے. تو وہ کہتے ہم تو زیادہ ہیں, ہم آپ کو تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم تو زیادہ ہیں. تو وہ تو ان ابانا لفی دلال مبین, ہمارے باپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے نا, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ اسی سے بھی اندازہ لگا لیں. اب دیکھیں یہ ترجمہ ہی ہے صرف, لیکن یہ آپ ان میں جو ہر ایک میں مرا ہے نا, ہر ہر آیت میں, وہ ضرور نوٹ کریں. اس میں جو سبق ہے وہ ضرور نوٹ کریں کہ دیکھیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے جو ان کے جذبات تھے اس طرح سے ریسپیکٹ فل نہیں تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے تھے. اب دیکھیں خود ہی طور پہ ایک بچہ آپ کا بہت ہی بگڑا ہوا ہو, بات ہی نہ سنتا ہو, ضدی ہو, بدتمیزی کرتا ہو, آپ اس کے لیے بھی کیا ویسا ہی آپ کے دل میں ہوتا ہے؟ الگ ایک ہی آپ کی اولاد ہے, وہ تو باپ تو نہیں, لیکن پھر بھی جو ایک بچے کا وہ کہتے ہیں نا پیار محبت انسان خود لیتا ہے, اپنے لیے جگہ خود بناتا ہے. تو ان یہ اپنے باپ کے انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو نہیں کچھ پتا. جیسے آج کی بھی اولاد کئی دفعہ کہتی ہے یہ دونوں آپ کو کیا پتا, ماما آپ کو کیا پتا. تو یہ آج کے ماڈرن وقت کی دین نہیں ہے, یہ 4000 سال پہلے بھی جو جہالت تھی وہ جہالت ہی رہتی ہے, کیونکہ انسان تو وہی ہے نا, نفسیات تو انسان کی سائیکولوجی تو وہی ہے. جو جہالت اس وقت پہ ہوا کرتی تھی وہ جہالت آج بھی, آج بھی بچے اسی طرح کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو کیا پتا, ان کو کیا پتا آج کے نئے دور کے کیا تقاضے ہیں. وہی وہ کہہ رہے ہیں اپنے باپ کے لیے, ہمارے باپ کو کیا پتا. اچھا ہم جب پچھلے 4000 سال پہلے کی کیا 100 سال کی بھی کوئی کہانی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں لوگ پرانے, ان کو کیا پتا ہوگا, وہ تو جیسے بالکل ہی بیوقوف کہ ہم سب سے عقل مند ہیں, ہم تو 21ویں صدی کے لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے لوگوں کے جوابات ایک جیسے ہوتے ہیں, لوگوں کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ پیچھے بھی لوگوں کے بہانے اور ان کے دین کی طرف نہ آنے کے جو حملے کرتے تھے وہ آپ دیکھیں گے آج بھی ہوئی ہے, اس وقت بھی ہوئی تھی. لوگ جب کسی بات کو نہیں ماننا ہوتا اپنے آبائی بات پر, اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ نے بھی وہی کرنا, آج بھی لوگ وہی کرتے ہیں. انسانوں کے جواب وہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو ان کے پیچھے جو سورس ہوتا ہے, جو ان کو یہ سجھا رہا ہوتا ہے شیطان, وہ تو ایک ہی ہے نا, وہ تو وہی ہے جو اس زمانے کے لوگوں کو بھی بہکاتا تھا آج بھی بےکار ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کس کے خلاف, کس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اپنے ہی باپ کے خلاف. یعنی یہ کتنا بڑا شیطانی فیل ہے کہ انسان اپنے ہی والدین کے خلاف بیٹھ کے غیبتیں کرے. کسی کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے محسن ہیں وہ ہمارے والدین ہیں, ان کے خلاف کئی دفعہ بچے گینگ اپ ہو جاتے ہیں, اولاد ہی گینگ اپ ہو جاتی ہے, ہمارے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا اور ہم لوگوں کو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل جائز بات ہے. کوئی بات نہیں, ہم آپس میں بہن بھائی بات کر رہے ہیں نا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں کر رہے. تو جو کوئی بات نہیں, ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں بری باتیں کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور سوچیں کہ خود ہی کے لیے کتنی ابھی بات ہے کہ انسان اپنے والدین کے خلاف ہی ایک جتھا بنا لے. تو مسلمان گھرانوں میں اپنے والدین کے لیے اس طرح کی باتیں, اس طرح کے الفاظ, گینگ اپ ہونا یہ صحیح نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اور یہاں پہ آپ ان کے بھائیوں کا بھی کردار ساتھ ساتھ آپ کمپیرزن کرتے جائیں, تاکہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پھر کس کے لیے محبت زیادہ ہوگی دل میں.